لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على آدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صلوات پڑھیے محمد. عزیزان محترم، جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے، اس آئے کریمہ کے ذیل میں گزشتہ مجالس اعضاء میں ہم نے سماج میں فساد اور فتنوں کے اسباب کے عنوان کے تحت آپ حضرات کی خدمت میں اپنے معروضات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے کہ قرآن اور روایات کے روح سے سوسائٹی میں فساد اور فتنے کیسے وجود میں آتے ہیں. کل کی مجلس میں ہم نے دو سبب کی طرف اشارہ کیا کہ سوسائٹی میں، سماج میں اس لیے جھگڑے ہوتے ہیں کہ آدمی کو جہاں علم نہیں ہے، جس کے معلومات نہیں ہیں، جب انسان بولنے لگتا ہے تو سوسائٹی میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. جب علم ہی نہیں ہے تو وہ اظہار خیال کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کسی کو ٹھیس لگتی ہے، کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، تو وہیں سے جھگڑے اور فساد کا آغاز ہوتا ہے. اور دوسرا سبب یہ کہ انسان راضی نہیں ہوتا ہے کہ وہ تواضع اور انکساری کی طرف آئے. اکثر انسان تکبر اور غرور کی طرف آتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب انسان بات انا کی کرتا ہے، جب بات انا خیر منہو کی کرتا ہے، یا بات انا ربکم العلیٰ کی کرتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی بہتر ہوں، میں ہی سب سے افضل ہوں، تو ظاہر سی بات ہے یہ سماج میں یہ جملہ ہر ایک انسان ہضم نہیں کر پاتا، تو اسی جملے کے فوراً ریاکشن میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، فساد پیدا ہوتے ہیں، اور بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے اور اختلافات کا سبب بنتا ہے. تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ان دونوں اسباب کی طرف اشارہ کیا. لِمَاذَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو بات جانتے نہیں وہ بھی نہ کہو، اور جس پر تم عمل نہیں کرتے وہ بھی نہ کہو. اس لیے کہ اگر نہ جاننے کے بعد اگر تم کہو گے تب بھی جھگڑے ہوں گے، اور جس بات پر تم عمل نہیں کرتے وہ کہو گے تب بھی جھگڑے ہوں گے. اور شیطان کا امتحان لیا پروردگار نے اور امتحان میں کامیاب نہیں ہو پایا، تو پروردگار نے صاف طور پر اعلان کیا ابا واستکبر وکان من الکافرین. شیطان نے غرور کیا، انکار کیا، تکبر کیا، تو وہ کافرین میں سے ہو گیا. تو فساد اور فتنوں کے اسباب کی طرف ہم اشارہ کر رہے تھے. تو اصل بنیاد جو سماج میں جن بری صفت سے ہمیں دور رہنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، وہ غرور اور وہ تکبر ہے. قرآن مجید میں شیطان نے تکبر کیا ہے، حتی لفظ غرور اور غرور کو پروردگار نے شیطان کی صفت قرار دیا ہے. حتی بعض آیتوں میں پروردگار نے جو غرور کا لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ ہے، صفت ہے شیطان کے لیے. اس لیے کہ در حقیقت تکبر کو غرور اس لیے کہا جاتا ہے، غرور یعنی دھوکہ، غرہ یعنی جس نے دھوکہ دیا ہے، یا غرو یعنی دھوکہ دینے والا، چونکہ تکبر کو اس لیے غرور کہا گیا ہے کہ یہ تکبر انسان کو دھوکہ دیتا ہے، انسان کو فریب دیتا ہے. کس اعتبار سے فریب دیتا ہے؟ جو صفت اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے اس صفت کا اظہار کرنا شروع کرتا ہے. چونکہ یہ فریب کی طرف آتا ہے تو لہذا تکبر کو غرور کہا گیا ہے اور دھوکہ کہا گیا ہے. روایتوں میں تاکید کی گئی ہے پیغمبر اسلام ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اپنے اصحاب سے فرمایا، دیکھو ایمان اور عمل دونوں ایسی چیزیں ہیں جس کا اقرار اور انجام دینا آسان ہے لیکن ان کو بچانا مشکل ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، عمل کا انجام دینا آسان ہے لیکن اس کو بچانا مشکل ہے، اس لیے کہ اس کے لیے دعائیں چاہیے کہ انسان کا نیک عمل باقی رہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا یبن مسعود لا تغترن باللہ، اے ابن مسعود یاد رکھو کہیں اللہ کی بارگاہ میں غرور نہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں کبھی تکبر اختیار نہ کرنا. لا تغترن باللہ، پہلے غرور کی قسم انسان جہاں کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں، میں تھا جو بچ گیا، میں تھا جو کما لیا، میں تھا جو ترقی کر گیا. یہ در حقیقت چھپا ہوا غرور ہے جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا اے ابن مسعود لا تغترن باللہ، اللہ کی بارگاہ میں کبھی غرور نہ کرنا، اس لیے کہ بڑے بڑے لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں غرور کر چکے ہیں وہ زمین میں دھنس چکے ہیں. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی تو پروردگار نے پانی میں اس کو غرق کر دیا. قارون نے کہا میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے تو پروردگار نے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا. بڑے بڑے لوگوں نے جنہوں نے غرور کیا ہے وہ زمین میں دھس گئے، ان کا علم کام نہیں آیا، ان کا مال بھی کام نہیں آیا. لا تغترن باللہ، غرور نہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. دوسری قسم غرور کی لا تغترن بعلمک، اپنے علم کے ذریعے سے مغرور نہ ہو جانا. اس لیے کبھی کبھی انسان کو علم بھی مغرور بنا دیتا ہے. جی انی عالم ما لا تعلمون کہنے کا حق صرف اللہ کو ہے. اگر بندہ کہنے لگے میں جو جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا، یہ غرور ہے. اس لیے کہ علم کی معراج ہے جہالت کا اقرار، علم کی معراج ہے جہالت کا اقرار. یعنی علم اس سیڑھی کا نام ہے کہ تم بلند ہوتے چلے جاؤ اور دوسری طرف تکبر سے اترتے چلے جاؤ. علم کے ساتھ اگر تکبر آ گیا در حقیقت اسی کا نام جہالت ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. علم کے ساتھ توازو اگر آیا، غرور آ گیا تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ایسا مت کرو. لا تغترن بعلم، جو میں جانتا کوئی نہیں جانتا، ایسا نہیں ہے. ممکن ہے سوسائٹی میں ایسے افراد بھی پائے جاتے ہو جو تم سے بہتر جانتے. ہاں تم اپنے ماحول میں اپنی حد تک تم عالم ہو، لیکن کبھی دوسری جگہ ایسا بھی ہوتا ہے جہاں پر تم دوسروں کے علم کے لیے محتاج ہو جاتے ہو. سوسائٹی میں، سوسائٹی یعنی کامیاب سوسائٹی وہی ہے جہاں پر ایک دوسرے کے محتاج ہوں. ڈاکٹر انجینئر کا محتاج ہے، انجینئر ڈاکٹر کا محتاج ہے، دونوں مولوی کے محتاج ہیں، مولوی دونوں کا محتاج ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جو جانتا ہوں وہی جانتا ہوں، دوسرا کوئی نہیں جانتا. سوسائٹی میں پروردگار نے ایسے رکھا ہے سوسائٹی کے بقا کے لیے ایک دوسرے کے محتاج ہو. یہ احتیاج ایمان کے دائرے میں نہیں، یہ احتیاج زندگی کے ضرورتوں کے دائرے میں. ایسا نہیں کہ آپ گاڑی خراب ہو گئے تو میں ہی میکانک بن جاؤں، زندگی بھر کھڑا رہوں، دن بھر کھڑا رہوں گاڑی کے کنارے، کبھی یہ صحیح ہونے والی نہیں ہے. جب تک میں اس سے مراجعہ نہ کروں جو اس کی ریپیئر کر سکے، یعنی میں اس کا محتاج بن گیا، وہ علاج کے لیے میرا محتاج بن گیا. جب دونوں احتیاج آپس میں ملتے ہیں تو سوسائٹی بنتی ہے. وہ ضرورتیں جو آپس میں ملتی ہیں، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ابن مسعود اپنے علم پر کبھی غرور نہ کرنا، اس لیے کہ علم پر غرور کرو گے تو ہر سوال کا جواب ہے سوسائٹی، سوسائٹی میں ہر سوال کا جواب ہے. عالم سے بڑا عالم پایا جاتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. نہیں، اس سے بڑا بھی ہے، اس سے بہتر جاننے والا بھی ہے. معلومات رکھنے والا بھی ہے. کبھی کبھی ہوتا ایسا ہے کہ ایک محلے ایک گاؤں میں پہنچیں گے جہاں پر کوئی ایسا شخص پڑھا لکھا ملے گا جو بڑے بڑے اسکولس اور یونیورسٹی میں ملنے والا نہیں ہے. آیت اللہ مطہری کہتے ہیں میں پہنچا اصفہان, جب سفر کر رہا تھا میں اصفہان میں پہنچا نماز پڑھنے کے لیے کسی مسجد میں, میں نے دیکھا کہ نماز زہرین کے درمیان ایک ضعیف انسان, ایک ضعیف عالم دین کھڑے ہو کر نہج البلاغہ کی تفسیر بیان کر رہا ہے. ایک بوڑھا نماز زہرین کے درمیان نہج البلاغہ کی تفسیر, اتنی خوبصورت اس نے تفسیر بیان کی کہ مجھے نہ قم میں ویسی تفسیر ملی نہ نجف میں ویسی تفسیر. تو حضرت مطہری کہتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا کہ دو سال اس کا شاگرد بن جاؤں. جب انسان سوچتا ہے کہ میں جو جان رہا ہوں وہ بہت کچھ ہے, لیکن ڈھونڈنے پر کچھ ایسے لوگ مل جائیں گے جو اس سے بہتر نظر آئیں گے. سلام پڑھیے محمد و آل محمد, اس سے بہتر نظر آئیں گے. لا تغترن بعلمک, اپنے علم پر کبھی غرور نہ کرنا. تیسری قسم پیغمبر اسلام نے فرمائی لا تغترن بعملک. کبھی کبھی ہم لوگ مختصر عمل انجام دیتے ہیں, چھوٹا سا کام, اور کہتے ہیں میں نے وہ کام کر دیا ہے. وہ کیا کام کر دیا ہے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کبھی اپنی عبادت اور اپنے احسان, اپنی نیکیوں اور اپنے عمل پر غرور نہ کرنا. اس لیے کہ میں نے کہا تھا کہ عمل انجام دینا آسان ہے, عمل کو بچا کے رکھنا مشکل ہے. عمل کی محافظت ضروری ہے. غرور عمل کو کھا جاتا ہے, تکبر اچھے اچھے عمل کو کھا جاتا ہے. کہ کل کے مجلس ہم نے اشارہ کیا 6000 سال کی عبادت شیطان کی ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ضائع ہو گئی. فحبطت اعمالکم, اعمال باطل ہو جائیں گے. جس سورہ حجرات میں ہے کہ صاحبان ایمان سے پروردگار نے فرمایا کہ اے صاحبان ایمان, رسول کو ایسے آواز نہ دو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. لا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم بعضا, کیا ہو جائے گا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے عمل ایسے باطل ہو جائیں گے تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا. انسان سوچا میرے پاس بہت کچھ ہے, میں نے بہت کچھ انجام دیا. بہت کچھ انجام نہیں دیا ہے, بلکہ نیک عمل کو زیادہ بھی تم نے انجام دیا ہے تو اسے کم سمجھو. برائی کو اگر کم بھی انجام دیا ہے تو اسے زیادہ سمجھو. یہ اصول ہے زندگی کا, دین کی زندگی کا اصول ہے, ایک اسلامی زندگی کا اصول ہے. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا عمل تمہیں کہیں مغرور نہ بنا دے. میں نہ ہوتا تو یہ سینٹر نہ ہوتا, میں نہ ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا, میں نہ ہوتا تو وہ کام نہ ہوتا. پیغمبر اسلام فرماتے نہیں, تم اس لیے فخر کرو کہ پروردگار نے تمہیں استعمال کر لیا ہے, تم نہ ہوتے تو کوئی اور ہوتا. نیک کاموں کے لیے تمہاری ضرورت نہیں ہے, تمہیں نیک کام کی ضرورت ہے. جملہ سنیے گا, نیک کاموں کے لیے تمہاری ضرورت نہیں ہے, پروردگار نے ایسے افراد پیدا کیے ہیں, اگر تم نہ ہو تو کوئی اور کر لے گا. بلکہ نیک کاموں کو تمہاری نہیں, تمہیں نیک کاموں کی ضرورت ہے تاکہ دنیا بھی آباد ہو جائے, آخرت بھی آباد ہو جائے. سلوات پڑھیے محمد و آل محمد. مشکل ہو گئی بات, گفتگو سخت تو نہیں ہے, فلسفیانہ گفتگو تو نہیں ہے, تو سیدھی سادی اخلاقی گفتگو ہے کہ انسان عمل انجام دینا آسان ہے, عمل کو بچا کے رکھنا مشکل ہے. دوسرا فلسفہ بھی کہہ دو اعمال کے بارے میں, بات یہاں تک پہنچ گئی ہے. عمل کا انجام دینا میرے اختیار میں ہے, لیکن عمل کا اثر میرے اختیار میں نہیں ہے. عمل انجام دینا میرا کام ہے, لیکن عمل کے اثر کو رکھنا یا مٹانا میرے اختیار میں نہیں ہے. آثار میرے اختیار میں نہیں ہوں گے, نکل جائیں گے. اس کے آثار میرے اختیار میں نہیں ہوں گے, عمل انجام دینا میرا کام ہے. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا اپنے عمل پر مغرور نہ ہو جانا, اپنی عبادتوں پر مغرور نہ ہو جانا, اپنی نیکیوں پر مغرور نہ ہو جانا, اس لیے کہ ہر نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی موجود ہے. میں سمجھتا ہوں میں کچھ کام کر رہا ہوں, پتا نہیں رات کے اندھیرے میں کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں, مجھ سے بہتر ہیں. کتنے لوگ ہیں مجھے کیا معلوم ہے, میں سمجھتا ہوں میرا کام سب سے افضل ہے. نہیں, میرا کام سب سے افضل نہیں ہے. اگر میں کام انجام دے رہا ہوں اپنی حد اور لمٹ کے اعتبار سے انجام دے رہا ہوں, اپنے عمل, عبادت, نیکیوں, انفاق, حتیٰ صدقات پہ بھی مغرور نہ ہو جانا, اس لیے کہ غرور تمہارے عمل کو کھا جائے گا. قرآن مجید میں آیتیں ہیں, میں آیت کی تلاوت بھی کروں کہ آج کے مجلس کا حق ادا ہو. حشر کے میدان میں, قیامت کے میدان میں ستمگار اور مجرم جو لوگ ہیں وہ دوسروں سے مدد مانگیں گے، وہ امداد طلب کریں گے. دیکھیے ہمیشہ یہ جملہ یاد رکھیں، حدیث کا جملہ ہے، معصوم فرماتے ہیں امیر اور غریب کو جاننا ہو تو اس کا معیار دنیا نہیں آخرت ہے. کون امیر ہے کون غریب ہے معیار سمجھنا ہو تو دنیا نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں سب کے پاس ہر آدمی دوسرے آدمی سے بڑا نظر آتا ہے. امیر اور غریب کی پہچان دنیا میں نہیں ہوتی، آخرت میں ہوتی ہے. جس کے اچھائیاں زیادہ ہوں سمجھ جاؤ وہ امیر ہے، جس کی نیکیاں کم ہوں تو سمجھ جاؤ وہ غریب ہے، آخرت میں پہچان ہوگی. ستمگار اور مجرم لوگ حشر کے میدان میں مدد مانگیں گے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظروا الینا نقتبس من نورکم. اللہ اکبر، قرآن کی آیت ہے. جنت اور جہنم کا جو تصویر پروردگار نے کھینچی ہوئی ہے کہ جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے اور جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے، دونوں ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں، لیکن نہ ان کی نعمت سے وہ فائدہ اٹھائیں گے نہ ان کا عذاب ان تک پہنچ پائے گا. یہ ایک پروردگار کا کرم اور معجزہ ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، گفتگو بھی کریں گے، نہ انہیں جزا ملے گی اور نہ انہیں سزا ملے گی. منافق مرد اور منافق عورتیں قیامت کے دن صاحبان ایمان سے کہیں گے کہ ہماری طرف دیکھو، انظرونا، ہماری طرف دیکھو، نظر تو کرو. کس لیے؟ نقتبس من نورکم، تاکہ تمہارا نور ہمیں مل جائے. آگ میں بھی اجالا ہے لیکن جہاں درد ہوتا ہے وہاں اجالا کام نہیں آتا ہے، در حقیقت نور نور ہوتا ہے. یہ جل رہے ہیں آگ میں لیکن طالب ہے نور کے، آگ میں بھی نور کی ضرورت پڑی ہے، اس لیے کہ یہ نور نہ صرف کی روشنی دیتا ہے، ایمان کا نور انسان کے دل کو سکون عطا کرتا ہے. نور در حقیقت وہی ہے جو انسان کو سکون عطا کرے. منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے کہ اے صاحبان ایمان ہمیں کچھ نور دے دو، نقتبس من نورکم، کچھ نور ہمیں مل جائے. تو صاحبان ایمان کیا کہیں؟ دے دیں گے. قالوا ارجعوا وراءكم فالتمسوا، نور یہاں ملتا نہیں ہے، نور دنیا سے لایا جاتا ہے، نور یہاں سے لے جانا پڑتا ہے، نور وہاں ملتا نہیں ہے. پر صاحبان ایمان کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتوں سے، جاؤ دنیا میں نور لے کر آؤ، سارے جاؤ اور اپنے پیچھے جاؤ، نور لے کر آؤ. ابھی گفتگو ہو رہی تھی دونوں کے درمیان، منافقین اور صاحبان ایمان کے درمیان، تو پروردگار نے حکم دیا دونوں کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی جائے. فضربا بینہم بسعرین لہو بابن باطنہ فی رحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. ایک دیوار کھینچ دی جائے، اس دیوار میں دروازہ لگایا جائے، دروازے کے اس پار رحمت ہوگی اور اس پار عذاب ہوگا. یہ قرآن کی آیت ہے کہ کہیں گے صاحبان ایمان سے منافق مرد اور منافق عورتیں کہ ہمیں نور دے دو، منافق مومنین کہیں گے نہیں جاؤ دنیا میں لے آؤ، تو پروردگار ان دونوں کے درمیان ایک دیوار کھینچ دے گا کہ نہیں، اب تمہیں دونوں کے درمیان وہ نور ٹرانسفر نہیں ہوگا، اس لیے کہ صاحبان ایمان اس دنیا سے لے گئے نور. کہاں سے لے گئے نور؟ نماز کی صورت میں نور لے جا رہے ہیں، روزے کی صورت میں نور لے جا رہے ہیں، تلاوت قرآن کی صورت میں نور لے جا رہے ہیں، اہل بیت کے تذکرے کے سلسلے میں نور لے جا رہے ہیں. یہ جو ذکر کر رہے ہیں نور کو جمع کر رہے ہیں، یہ نور کام آئے گا مومنین کو حشر کے میدان میں. دے دو نہیں دیں گے؟ کیوں نہیں دیں گے؟ کیا ہم دونوں آپس میں دوست نہیں تھے؟ منافق پوچھیں گے صاحبان ایمان سے، ہم تو دنیا میں دوست تھے، وی آر فرینڈس، رشتے داری تھی ہمارے درمیان، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، کچھ تم ہم سے قرض لے لیتے، ہم تم سے قرض لے لیتے تھے، اور دونوں آپس میں میل جول رکھتے تھے، ہم باتیں کرتے تھے، بیٹھتے تھے، آج کیا ہو گیا؟ منافق کہیں گے تم نہیں ہوگے نور، کیوں؟ ینادونہم الم نکن معکم، پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ ہم تو ایک ہی حجرے میں رہتے تھے، ایک ہی محلے میں رہتے تھے. میرے عزیزوں، دوستی کا مطلب ایک ساتھ رہنا نہیں ہے، دوستی کا مطلب ایک ایمان پر قائم رہنا ہے. دوستی کا مطلب ایمان اور عمل سے دوستی بنتی ہے، لین دین سے دوستی نہیں بنتی. کیا ہم تمہارے دوست نہیں تھے؟ قالوا الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ صاحبان ایمان کہیں گے تھے ہمارے ساتھ، لیکن تم گمراہ ہو چکے تھے. کیسے گمراہ ہو چکے تھے؟ دیکھیں قرآن مجید کیا کہتا ہے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، صاحبان ایمان کہیں گے ہم دوستی کا انکار نہیں کر رہے، ہم تمہارے ساتھ تھے، تمہارے محلے میں تھے، لیکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تمہارے نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، تم ہر امتحان میں کامیاب رہے، نفس کے امتحان میں فیل ہو گئے، جہاں ہوائے نفس کی بات آئی تمہارا ایمان ہوا ہو گیا، فتن تم انفسکم، تم نے اپنے نفس کو نفس پر ظلم کیا، ایک دو وہ ترک دس، تم چاہتے یہ تھے کہ ہمیشہ صاحبان ایمان کو نقصان پہنچے، لیکن منافق کا کام یہ ہے کہ صاحبان ایمان کو نقصان پہنچنے کا انتظار کرے، مومن بھی انتظار کرتا ہے، منافق بھی انتظار کرتا ہے، مومن انتظار کر رہا ہے کسی کے ظہور کا، اور منافق انتظار کر رہا ہے مومن کو نقصان پہنچانے کا، دونوں انتظار کر رہے ہیں، ترا بس تم نے انتظار کیا صاحبان ایمان کو کوئی نقصان پہنچے، اس لیے کہ جتنا صاحبان ایمان کو نقصان پہنچے گا اتنا ہی منافق خوش ہوگا، میرے عزیزو منافق کو پریشان کرنا ہے تو مومن کو فائدہ پہنچاؤ، جی اب اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے، منافق کو جلانا ہے تو مومن کو خوش کرو، اس لیے کہ منافق کا انتظار یہ ہے کہ مومن کو نقصان پہنچے، اور منافق کو جلانا ہے تو مومن کو خوش کرنا سیکھو، مومن کو سکون میں لے آؤ، طرح بس تمہیں انتظار کیا صاحبان ایمان کو نقصان پہنچے، دوسری صفت، تیسری صفت، ورتبین تم نے دین میں شک کیا، ایک ہے قرآن میں لفظ شک اور دوسرا ہے ریب، شک اچھی چیز ہے، اس لیے کہ ہر علم کی بنیاد کا نام ہے شک، جب تک سوال پیدا نہیں ہوں گے، شک پیدا نہیں ہوگا، انسان ترقی نہیں کرے گا، شک اچھی چیز ہے، لیکن شک اور ریب میں فرق یہ ہے کہ ریب میں جانتے ہوئے سوال کرنا، ایک ہے سوال معلومات کے لیے اچھی چیز ہے، ایک سوال یہ ہے کہ آپ جواب جانتے ہیں یا میں جواب جانتا ہوں، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے سوال کروں، اسے کہتے ہیں ریب، یہ وہ شک ہے جہاں پر کفر پایا جاتا ہے، یہ شک ہے جہاں پر نیت میں خلوص نہیں پایا جاتا، کہ تم نے دنیا میں شک کیا، شک اس لیے نہیں کہ تم جانتے نہیں تھے، جانتے تھے یہ کیا چیز ہے، اس کے باوجود تم نے شک کیا ہے، ریب کیا ہے تم نے، فرتبیتم، پہلی صفت یہ کہ تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، دوسری صفت یہ کہ تم نے شک کیا ہے، اور تیسری صفت یہ کہ تم نے انتظار کیا صاحبان ایمان کو نقصان پہنچے، تھک گئے آپ لوگ، چوتھی صفت یہ وہ غرت کم الامانی، آرزوؤں نے تمہیں دھوکہ دے دیا، میں یہاں تک لے آنا چاہتا تھا آپ حضرات کو کہ لمبی لمبی آرزوؤں نے تمہیں دھوکہ دے دیا، میرے عزیزو فتنہ اور فساد کے وجود میں آنے کے لیے دو سببوں کی طرف آیت میں اشارہ کیا گیا، ایک محرومیت فتنے کا سبب بنتی ہے، محرومیت فتنے کا سبب، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِذُكَ فِي صدقات فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، آپ کچھ چیزیں تقسیم کریں گے، بانٹیں گے، لوگ لیتے ہوئے چلے جائیں گے باہر، جسے نہیں ملتا ہے وہ شروع کرے گا ڈنک مارنا، پیغمبر اسلام نے صدقات کو تقسیم کیا، جنگ کے بعد مال غنیمت کو تقسیم کیا، جو جنگ کے میدان میں آئے نہیں تھے انہیں ملا نہیں، جب انہیں ملا نہیں تو اعتراض کرنا شروع کیا، یا رسول اللہ آپ نے رشتے داروں میں بانٹ لیا، آپ نے اپنے دوستوں میں تقسیم، قرآن کیا آئے تھے وہ مل ہوں میں الپو دیتا، کیا کیا پیغمبر اسلام نے، اپنے رشتے داروں میں بانٹ دیا، اپنے دوستوں میں بانٹ دیا، سارا بیت المال ہڑپ لیا، قرآن کہہ رہا ہے منہم من یلمزک فی الصدقات، صدقہ جب تم بانٹنے لگو گے تو لوگ تم پر اعتراض کریں گے، کیا ہو گیا، ہم نے محنت کی تھی، ہم نے تلاش کی تھی، وہ کام کیا تھا، وہ کام کیا تھا، پروردگار کہتا ہے پیغمبر اسلام سے، اے رسول ان کی باتوں سے گھبراؤ نہیں، انہیں کچھ دے دو یہ خاموش ہو جائیں گے، دیکھو بنیاد کیا ہے فتنے کی، فتنے کی بنیاد اس لیے نہیں ہے کہ یہ اعتراض کر رہے ہو کسی انجمن پر یا کمیٹی پر، یہ اعتراض اس لیے نہیں کر رہے کہ انہوں نے برا کام کیا ہے، اعتراض اس لیے کر رہے کہ انہیں کچھ نہیں ملا، تو روایتوں میں ہے کہ محرومیت سب سے بڑا سبب بنتا ہے فتنے کے لیے، اور دوسرا سبب بتا دوں، آیت کہہ رہے ہو غرتکم الامانی، لمبی لمبی آرزوئیں فتنے اور فساد کا سبب بنتی ہے. لمبی لمبی آرزویں قربان جائے مولا کائنات پر. کتنی خوبصورت حدیث ہے, نفسیاتی جملہ فرمایا مولا کائنات نے, جو جو انسان بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے دو چیزیں اس کے اندر جوان ہوتی چلی جائیں گی, ایک خواہشات نفس, دوسرے لمبی لمبی آرزویں. یہ لمبی لمبی آرزویں انسان کو دھوکہ دے دیتی ہیں, فتنہ فساد کے لیے آتے. مجھے وہ چاہیے, یہ آرزو ہے انسان کی, مجھے وہ چاہیے, وہ مجھے کام چاہیے, وہ منصب چاہیے, وہ مجھے سٹیٹس چاہیے. انسان جب آرزو کرنے لگتا ہے تو ہر فتنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا. میرے عزیزو, عہدہ مانگ کر نہیں لیا جاتا بلکہ اپنی صلاحیت کو بڑھا دو, عہدہ خود بخود مل جاتا. اس لیے ساسا بن سوہان نے جب مولا کائنات کو مبارکبادی دے رہے تھے لوگ, یا ابن ابی طالب مبارک ہو مبارک ہو آپ خلیفہ بن گئے, ظاہری طور پر خلافت کا جب اعلان ہوا تو سارے صحابہ مبارکباد پیش کر رہے تھے, ابن ابی طالب مبارک ہو مبارک ہو, تو ساسا بن سوہان نے کہا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ, میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. قریب آئے ممبر سے اور کہا کہ اے علی, میں آپ کی خدمت میں آج مبارکبادی پیش نہیں کروں گا. سارے لوگ دیکھنے لگے, ارے خاص شاگرد ہیں ساسا بن سوہان مولا کائنات کے, یہ کیا بات کر رہے ہیں, مبارکبادی پیش نہیں کریں گے. ممبر پر ہاتھ رکھ کر ساسا بن سوہان نے کہا, اے علی, آپ کے لیے مبارکبادی کے خلافت مبارکبادی کا سبب نہیں ہے. ممبر پر ہاتھ رکھ کر کے کہا, آپ خلافت کو مبارک ہو, کسی علی جیسا انسان نہیں, آج خلافت کو مبارک ہو. اس لیے کہ اپنی صلاحیت کو مولا کائنات نے خاموشی کے ذریعے, صبر کے ذریعے اتنا اجاگر کیا کہ خود خلافت پیچھے آ گئی. تو میرے عزیزوں, محرومیت سبب فتنہ ہے اور لمبی لمبی آرزویں, مجھے وہ چاہیے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, تو انسان ہر فتنہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے, یہ یہی لمبی لمبی آرزویں ہیں کہ ہم دنیا میں حکومت کرنا چاہیں گے, دنیا میں امن پیدا. یہ لمبی لمبی آرزویں انسان کو ہر ظلم کرنے پر آمادہ کر دیں. منافقین کے لیے صاحبان ایمان نے کہا, غرقتم الامانی, تمہیں لمبی لمبی آرزوؤں نے دھوکہ دے دیا, حتی جاء امر اللہ وغرقکم الغرور. یہ صفت انسان میں کیسے پیدا ہو گئی, شیطان نے انہیں دھوکے میں رکھا, شیطان نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. جب پردے پڑ گئے تو وہ دیکھ نہیں پائے حق کیا ہے باطل. ایک کوشش کریں ہم لوگ اس ماہ مبارک کے رمضان میں اپنے دل کو آمادہ کریں, اپنے دل کو آمادہ کریں قرآن کی تلاوت کی طرف, احکام کی طرف, عبادتوں کی طرف. جب انسان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں, خود بخود اس کے اندر وہ صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو انسان کو جنت تک لے جاتی ہیں. بس آخری جملہ کہہ دوں میرے عزیزوں, ہم لوگ ہمیشہ یہ خیال کرتے ہیں کہ مجھے جنت میں جائیے فلاں چیز ملے گی, فلاں چیز ملے گی, فلاں چیز ملے گی. روایتوں میں ہے, علماء فرماتے ہیں جنت میں کیا ملتا ہے, اس کی طرف جاؤ گے تو پہنچو گے ضرور, ایسا نہیں کہ نہیں پہنچو گے, لیکن تمہاری دنیا جنتی دنیا نہیں بنے گی. بلکہ تم یہ سوچو کہ جنت میں کیا نہیں ہے, اس سے دور ہو جاؤ, تمہارا گھر تمہارے لیے جنت بن جاتا. جنت میں بہت کچھ ہے, نہریں ہیں, میرے گھر میں نہریں نہیں آ سکتی. جنت میں حوریں ہیں, میرے گھر میں ساری حوریں نہیں آ سکتی. جنت میں بہت کچھ ہے, ساری چیزیں میں جنت گھر میں نہیں لا سکتا, گھر کو جنت نہیں بنا سکتا, اس کے کام ہے. لیکن یہ طریقہ ہے جو میں گھر کو جنت بنا سکتا ہوں, کیا جو چیزیں جنت میں نہیں ہے وہ چیزیں اپنے دل سے نکال دو, تمہارا گھر جنت بن جائے گا. کیا جنت میں نہیں ہے, حسد جنت میں نہیں ہے, کینا جنت میں نہیں ہے, جھوٹ جنت میں نہیں ہے, بیکاری جنت میں نہیں ہے, یہ ساری چیزیں جنت میں نہیں ہیں. تو اپنے دل کو ان برائیوں سے دور کر دو, تمہارا گھر خود جنت بن جائے گا, تمہارا گھر جنت بن جائے گا. ماہ رمضان اس لیے آیا ہے کہ ہمارے دل کو جنت کے قابل بنائے اور ہمارے گھر کو جنت بنا دے. ہم دعا کرتے ہیں بارگاہ پروردگار میں, پروردگار توفیق دے کہ ہم تیرے احکام, تیری آیتوں اور تیرے فرامین پر عمل کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.